بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سفيان رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل عظيم الروم قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدقة والعفاف والصلة. متفق عليه. یہ واقعہ حضرت ابو سفیان کے ساتھ پیش آیا جب وہاں گئے ہوئے تھے روم تجارت کے لیے، اور وہ زمانہ ان کے شرک کا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجے تھے، انہی میں ہرقل بھی ہے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا. اس کا دل نرم تھا اور قریب تھا کہ وہ قبول کر لے، لیکن سلطنت کی خواہش ایسی ہوتی ہے، دنیا کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ بڑی بڑی سعادتوں سے بعض مرتبہ محروم کر دیتی ہے. اس کو یہ ڈر ہوا کہ سلطنت چلی جائے گی، لوگ مخالف ہیں، تو اس اسلام کی توفیق تو اس کو نہیں ملی، لیکن اس نے نرمی اختیار کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے تحقیق کی کہ کیا کچھ لوگ مکہ مکرمہ کے یہاں موجود ہیں. اتفاق سے ابو سفیان موجود تھے، وہ قریش کے سرداروں میں سے تھے. تو اس نے ابو سفیان کو بلایا اور ان سے بلا کر تحقیق کی، سوالات کی. ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ اس نے جو سوالات کیے، لوگ بھی ساتھ تھے میرے، جی تو چاہتا تھا کہ کچھ ادھر ادھر کی بات میں کہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے جھٹلا دیا جائے. دوسرے ایک بات اور یہ بھی ہے کہ عربوں میں ہزار خرابیاں تھیں زمانۂ جاہلیت میں، لیکن جھوٹ نہیں تھا، بہت کم جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کو بہت ہی معیوب سمجھتے تھے. جھوٹ نہیں تھا، نفاق نہیں تھا، جو اندر وہ باہر دشمنی ہے تو آخری دشمنی ہے، دوستی ہے تو آخری دوستی ہے. تو ہرقل نے جو سوالات کیے، ابو سفیان نے ان کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے، لیکن کوشش کی، کچھ تھوڑا سا انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے اس کو کچھ تکبر پیدا ہو، لیکن وہ سمجھدار تھا، اس نے بات پوری سمجھ لی. اور اس نے جملہ آخر میں کہا کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، تو ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں وہ اس جگہ کے بھی مالک ہوں گے. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احترام کے کلمات کہے. لیکن جو بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر اتار چڑھاؤ سے دیکھا اور مشورہ کیا، تو مشورے میں اور زیادہ وہ بات کھل کر سامنے آ گئی. تو یہ سمجھ گیا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری سلطنت چلی جائے گی، लोग फिर मुझे कबूल नहीं करेंगे। तो उसने बात बनाई और कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे मजहब का इम्तिहान ले रहा था कि तुम ईसाइत पर कितनी ताकत के साथ कायम हो। तो उसने बात बना दी। तो उसने जो सवालात किए उनमें उसने ये सवाल भी किया, तमाजा या अमरुकुम, तुम्हारे जो नबी हैं वो तुम्हें किस चीज का हुक्म देते हैं, उनकी दावत क्या है। तो अबू सुफियान कहते हैं मैंने ये कहा, तो ये फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि एक ही अल्लाह की इबादत करो और कुछ भी उसके साथ शरीक मत करो, और जो तुम्हारे बाप दादा कहते चले आए हैं सब छोड़ दो। ये उसने ऐसा जुमला कहा कि थोड़ा सा आदमी को दिल में चुभता है, बाप दादा जो कहते चले आए हैं, बाप दादा जो करते चले आए हैं, हमारा जो तरीका है वो हर आदमी उसको पसंद करता है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जुमला उन्होंने खासतौर से इसीलिए इस्तेमाल किया ताकि जरा सा उसको ये ख्याल पैदा हो कि अच्छा ये एक नई बात लेकर आए, और जो पहले होता चला आ रहा है हर चीज की नफी करते हैं, लेकिन ये हकीकत कुरान मजीद में कई जगह ये बात कही गई है कि वो कहते हैं कि हम तो हमने अपने बाप दादा को जिस पर पाया है उसे हम हट नहीं सकते। ये काम मिजाज सा होता है, आसानी से आदमी नहीं हटता, समाज को छोड़ना पड़ता है, घर बार को छोड़ना पड़ता है, बाप दादा की रीत रिवाज को छोड़ना पड़ता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हक तलाश करना है, हक तक पहुंचना है, तो हक तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें रुकावट नहीं होनी चाहिए। छोटी चीजें भी होती हैं, बड़ी चीजें भी होती हैं। कहीं शिर्क हो रहा है, बाप दादा शिर्क करते चले आ रहे, तो अब जाहिर है उसको छोड़ना होता तो है मुश्किल, लेकिन कोई अगर हक की तलाश में है तो उसको सोचना पड़ेगा। और कभी छोटी बातें होती हैं, हमारे बाप दादा ठीक थे, ईमान पर थे, तौहीद पर थे, लेकिन बाद रस्में थी, बाद बिदातें थी, होती चली आ रही, उनका छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आदमी अगर हक पर आना चाहता है तो उसको ये नहीं देखना है कि हमारे यहाँ क्या होता चला आ रहा है, उसको ये देखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। बहरहाल जुमला उन्होंने एक ऐसा कहा कि उसको गोया के एक हल्का सा एक ठोकर लगी, उसने सोचा होगा अच्छा बाप दादा जो कहते चले आ रहे हैं उसको छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो समझदार था, बात समझ गया। तो उन्होंने कहा कि एक अल्लाह की बंदगी के हुक्म देते हैं, शिर्क ना करो, बाप दादा जो कहते चले आए उसको छोड़ दो, और हुक्म देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का, सच्चाई का, सदक़े का, पाक दामनी का, सिला रहमी का। ये मक्का मुकर्रमा का जो जमाना था ये वहाँ की बुनियादी तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों का हुक्म देते थे। अबू सुफियान ने सारी बातें उसके सामने रखी, और जाहिर है ये वो बुनियादी सिफात हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम इसकी दावत देते चले आ रहे। वो ईसाई था और मजहबी तालीमात उसके पास थी, समझदार था, वो समझ गया कि ये नबी बरहक हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो पेशीन गोई फरमाई थी ये वही नबी। इसीलिए उसने कहा कि तुम अगर ये बात जो कहते हो सच कहते हो तो एक दिन आएगा कि जहां मैं बैठा हूं इस जगह के भी वो मालिक होंगे। लेकिन तौफीक ईमान की तो अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे तौफीक समझ लेना, किसी दर्जे में यकीन का आ जाना ये भी काफी नहीं है। جب تک کہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق نہ ہو کہ آدمی اس کا اقرار کرے, اس کو مانے. یہودیوں کا حال کیا تھا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یقین ہے ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. ان کی مذہبی کتاب میں جو تفصیلات ہیں, جو علامتیں ہیں, وہ بالکل منطبق ہوتی ہیں. لیکن ہٹ دھرمی, یہ نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا؟ بنو اسرائیل میں اب تک نبی ہوتے چلے آ رہے تھے, آخر بنو اسماعیل میں کہاں سے نبی آ گیا؟ وہ گویا ٹھیکے دار تھے. اللہ میاں ان سے پوچھتے کہ بھائی نبوت ہمیں دینی ہے, کس کو نبی بنائے؟ آدمی کا جب مزاج بگڑتا ہے تو پھر دماغ نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے. نحن ابناء اللہ احباء, کہتے تھے ہم تو خدا کے بیٹے ہیں, خدا کے چہیتے ہیں. اب یہ جو ہمارا رشتہ ہے اس کے بعد بھی اللہ نبی کہیں اور بنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ دماغ کا خناس اور بے توفیقی. اللہ نے ہدایت نہیں دی انہیں. خیر, عقل کے بعد سمجھ میں آ گئی, لیکن دولت اور سلطنت کی جو حرص تھی وہ مانے ہوئی, اور توفیق ایمان کی نہیں ملی. اس لیے کہ صفات جو حضرت ابو سفیان نے بیان کی تھی, ظاہر ہے سچ بولنا تھا ان کو, سچ بول کے انہوں جو کچھ جانتے تھے وہ بیان کر دیا. اتنی ایک بات کہہ گئے کہ ہاں وہ تو کہتے ہیں جو باپ دادا کرتے چلے آئے سب چھوڑ دو, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بات تو وہ سمجھ گیا, ان صفات کو جب اسے سنا تو اس کا اندازہ ہو گیا کہ نبی برحق, لیکن توفیق ایمان کی نہیں. تو انہوں نے جن صفات کا ذکر کیا اس میں پہلی چیز نماز ہے. یہ تو ابتدا میں فرض ہو گئی تھی نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کو نماز کا تحفہ ملا امت کے لیے. اور یہ جو صفات اور آگے ہیں ان کا شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے. سچائی کا آپ نے ذکر کیا, ابو سفیان نے سچائی کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا حکم دیتے ہیں, صدقے کا حکم دیتے ہیں. اور یہ وہ صفات ہیں جو ہر جگہ پسندیدہ ہیں, ہر مذہب میں, اور جو بھی ذرا انسانیت اپنے اندر رکھتا ہے تو سچائی کو پسند کرتا ہے, اور سچائی کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ نجات کا راستہ ہے. اور یہ ایک ایسی بنیادی صفت ہے کہ بہتر سماج کو بنانے میں اس کا بہت ہی اہم کردار ہے. اس لیے کہ اگر جھوٹ سماج میں پنپے گا تو نہ کوئی کاروبار صحیح چل سکتا ہے, نہ معاملات صحیح انجام دیے جا سکتے ہیں, نہ آپس کے تعلقات صحیح طریقے پر قائم رہ سکتے ہیں. اس لیے کہ پھر اس میں ہیر پھیر ہوگا, آدمی کہے گا کچھ, کرے گا کچھ, تو کسی پر کسی کو کوئی اعتماد باقی نہیں رہ سکتا. اور سماج اعتماد سے ہی چلتا ہے. جب آدمی کو اعتماد ہوتا ہے تو آدمی معاملات انجام دیتا ہے, ایک دوسرے سے روابط قائم کرتا ہے, تعلقات بحال کرتا ہے. اور اگر یہ اعتماد نہ ہو تو یہ سارا کاروبار فیل ہو جائے. تو انسانی سماج میں اس کی بڑی اہمیت ہے سچائی کی, اور ہر مذہب کے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شیعہ ہی ہوں گے, شیعوں کے یہاں تقیہ ہے. اور تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ تقیہ کا مطلب یہ ہے اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ بولو. جھوٹ بولنا ان کے یہاں جائز ہے, بلکہ بہت ثواب کا کام ہے. اور یہ بات کہاں سے چلائی انہوں نے؟ انہوں نے بات چلائی اس سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ و جانشین تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا حق غصب کیا. اب اس کے بعد حضرت علی نے جب حق غصب کر لیا تو کھڑے کیوں نہیں ہو گئے مقابلے کے لیے؟ حق کے لیے ان کو لڑنا چاہیے تھا, بیعت کیوں کر لی؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے تو تقیہ کر لیا تھا, یعنی وہ جانتے تھے کہ اب لڑائی جھگڑا ہوگا تو اسے بچنے کے لیے انہوں نے یہ جان بوجھ کر کے وہ حق پر نہیں ہے پھر بھی بیعت کر لی اپنے کو بچانے کے لیے. گویا کہ عملی طور پر بھی جھوٹ بولا اور اپنی زبان سے بھی جھوٹ بولا, گویا کہ سراپا جھوٹ بن گئے, اور وہ جھوٹ ان کے نزدیک جائز. ایسا مذہب شاید ہی کوئی ہو जिसमें झूठ को अहमियत दी गई, वरना हर मजहब के लोग सच्चाई की अहमियत को समझते हैं और दुनिया इसी सच्चाई पर कायम है। अगर सच्चाई ना हो तो दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। और सदका खैरात करना, लोगों की मदद करना, इसकी भी अहमियत हर मजहब में है। पाक दामनी की अहमियत हर मजहब में है, पाक दामनी की अहमियत हर मजहब में है। जो मजहब अपनी असल को बिल्कुल छोड़ चुके और वो रास्ता भटक चुके तो इंसानियत सोज हरकतें उनके यहाँ होती हैं, आखिरी दर्जे की बुराइयां होती हैं। यूरोप में जो कुछ हो रहा है ये कोई मजहब नहीं है, ये एक कल्चर है। ईसाइयत की जो बुनियादें हैं, एक तो वही ईसाइयत है तो ईसा अलैहि सलाम लेकर आए थे, जो हकीकत में इस्लाम था, वो तो पहले मरहले में ही छुट्टी हो गई उसकी, उसकी तिया पांचा कर दिया पोलस ने, सेंट पॉल जिसको कहते हैं। इंतहाई वो मकर और धोखे वाला आदमी था, पहले मरहले में उसने ईसाइयत का तिया पांचा कर दिया। तो असल जो ईसाइयत है ईसा अलैहि सलाम के जमाने की, वो तो खत्म हो गई, बल्कि खुद जो मुफक्किरीन हैं उनके बड़े बड़े थिंकर्स हैं उन्होंने ये बात लिखी है, कहते ईसा अलैहि सलाम की बातें अगर लिखी जाएं तो अखबार के डेढ़ कालम से आगे नहीं बढ़ सकते, और कुछ है ही नहीं उनके पास, वो तो सब बात का गड़ा हुआ है फसाना जिस पर उनका मजहब कायम है। लेकिन उस फसाने में भी वो खुराफात नहीं थी जो आज यूरोप के कल्चर में है, वो एक अलग चीज है। उसको दुनिया में कोई भी मजहब वाला जो इंसानियत रखता हो वो अच्छा नहीं समझता, पाक दामनी को सब अच्छा समझते हैं। लेकिन आज आज़ादी के नाम पर एक उनका बड़ा मुफक्किर पैदा हुआ अल्फ्राइड के नाम से, उसने इबाहियत का नजरिया पेश किया कि सब जायज़ है, जो चाहो करो। उसने इंसान को जानवर बना दिया, वो कहता है जैसे जानवर को आज़ादी है वैसे इंसान को भी आज़ादी। गोया कि जो अकल देकर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक रेड लाइन दी थी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसने वो रेड लाइन खत्म कर दी। दीवाने दीवाने होते हैं, ऐसे दीवाने उसके हुए, और वो क्या हकीकत में दीवानगी क्या, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का एक बहाना उन्होंने तलाश कर लिया। तो ये जो कुछ हो रहा है ये तो इंसानियत सोच बातें हैं, इंसानियत से गिरी हुई बातें हैं। कोई मजहब भी इसको पसंद नहीं करता। असल हर मजहब ये कहता है पाक दामनी होनी चाहिए, एहतियातें होनी चाहिए, इसका हुक्म दिया गया और उसके रास्ते बताए गए। सबसे बढ़कर इस्लाम ने उसकी वाज़ह तस्वीर पेश की, जो इससे ज्यादा वाज़ह तस्वीर कोई दूसरा पेश नहीं कर सकता। इंसान के अंदर ये जरूरतें हैं और इन जरूरतों की तकमील का सामान अगर नहीं किया जाएगा तो दो शक्लें होंगी, या तो इंसान बिल्कुल जानवर बन जाएगा और सारे हदूद पार कर जाएगा, और या फिर वो ऐसी उसकी शक्ल बन जाएगी कि उसकी जो सलाहियतें हैं वो सलाहियतें भी बर्बाद हो जाएंगी, वो सलाहियतें भी ज़ाय हो जाएंगी। ईसाइयों ने क्या किया, ईसाइयों ने जो उनके मजहबी लोग थे उन्होंने ये समझ लिया कि ये तो अच्छा काम नहीं है कि इंसान ये सब भी करे, तो उन्होंने सिरे से उस पर पाबंदियाँ लगाई और यहाँ तक कह दिया कि औरत को देखना भी गोया के जुर्म है, औरत की तरफ निगाह करना भी जुर्म है, यहाँ तक के माँ और बहनें और जो सगे रिश्ते हैं उनको भी उन्होंने बिल्कुल पामाल कर दिया। ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि अकल दंग रह जाती है कि वो जंगलों में निकल गए और बड़े बड़े गिरजे बना लिए, वहां रहने लगे और ये समझने लगे अगर औरत पर निगाह भी पड़ जाएगी तो धर्म नष्ट हो जाएगा, गोया कि मजहब खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। माँ बिचारी जाहिर है बेटा बेटा है, वो माँ अपनी ममता में गई कि एक दफा निगाह पड़ जाए, देख ले अपने बेटे को, पता चला बेटे को तो अंदर घुसता चला गया कि गलती से माँ की निगाह ना पड़ जाए। आदमी जब अपनी तरफ से वो चीजें ईजाद करता है और अपनी तजवीज उसमें शामिल करता है मजहब में और दीन में, तो फिर जाहिर है कि वो खुद भटकता है, दूसरों को भटकाता है। इस्लाम ने पूरा तवाजुन रखा है इसमें, भाई शादी का हुक्म है, इजाजत ही नहीं बल्कि शादी का हुक्म है। या माशरा शबाब आले आले क्या है, मन इस्तता अमीकुल बात फलियतज़व्वज, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں اگر تم شادی کر سکتے ہو تو ضرور شادی کرو. یہ حکم کیوں دیا گیا؟ سماج کو برائیوں سے بچانے کے لیے دیا گیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گویا کہ یہ ایک ایسی چیز کہی جا رہی ہے جو کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے تو وہ ناسمجھی کی بات. اللہ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کا اگر صحیح استعمال کیا جا رہا ہے خود عین یہ دین ہے، عبادت ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو انتہائی بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ کوئی اگر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اسے تعلق قائم کرتا ہے تو یہ بھی ثواب، اس کو بھی صدقہ فرمایا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اس کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ضرورت غلط طریقے پر پوری کرتا تو گناہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا بے شک ہوتا. تو فرمایا کہ جب صحیح طریقے پر وہ ضرورت پوری کر رہا ہے تو کیا ثواب نہیں ہوگا؟ اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر آگے نکاح کرتا ہے، اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو یہ ثواب ہے. یہ توازن صرف اسلام میں، کسی مذہب میں اس کا عشر عشیر نہیں ملتا. تو پاک دامنی کا حکم ہے، پاک دامنی کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی اس طاقت کو مسخ نہ کرے. چنانچہ آتا بھی ہے بعض صحابہ نے کہا کہ ہم امام اس طاقت کو ختم ہی کر دیں، آپ نے منع کیا اور اس کو گناہ قرار دیا گیا. یہ جائز نہیں ہے. اللہ نے ایک طاقت دی ہے کہ دیکھنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، ایک جنسی طاقت بھی، اس کی خواہش بھی اللہ نے رکھی ہے، اس کا صحیح استعمال، یہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے. اپنی آنکھیں پھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، اس طاقت کو ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ یہ حکم ہے کہ اس کا صحیح استعمال، اس کا نام ہے عفاف. عفاف یہ نہیں ہے کہ اس کو بٹا دیا جائے، طاقت ہی ختم کر دی جائے. عفاف یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے. اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور وہ جو زمانہ تھا جاہلیت کا، اس میں بہت ہی وہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اس برائی میں مبتلا تھے اور کوئی اس میں حدود نہیں تھے. ساری نالائقیاں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے سے غلط تعلقات ہوتے تھے، عورتیں تھیں اس کے لیے باقاعدہ، اور 10-10 لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ سب کو بلاتی تھی، اور جس کو کہہ دیتی تھی کہ اس کا بچہ ہے اسی کا وہ بچہ قرار پاتا تھا، اور نہ جانے کیا کیا اس طرح کی شکلیں انہوں نے جانوروں والی رائج کر لی تھی. اسلام نے ان شکلوں پر پابندیاں لگائیں، اور اس کا ایک واضح نظام نکاح کا اور اس کی مخصوص شکلیں یہ متعین فرمائیں کہ وہ ہے عفاف. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا، یعنی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے بھی حدود متعین فرمائے. رشتوں کو جوڑنے کا ایک طریقہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، وہ جوڑنا کیا تھا؟ حقیقت میں تو توڑنا ہی تھا. وہی کہتے تھے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، بھائی تمہارا بھائی ہے نا، بس اب وہ کچھ بھی کرے اس کا تمہیں ساتھ دینا، اگر وہ اچھا کرے تو ٹھیک، اور اگر وہ برا کرے تو ٹھیک، اگر وہ مظلوم ہے تو ساتھ دینا ہے، اور اگر وہ ظالم ہے تو ساتھ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتوں کو توڑنے کے لیے بھی حدود قائم فرمائے، اس کی تفصیل قائم بیان فرمائی کہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تم اس کے ساتھ سلوک کرو، تم اس کی مدد کرو، تم برے وقتوں میں اس کے کام آؤ، لیکن اگر وہ ظالم ہے، اگر وہ غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ساتھ دینے کا کہ تم اس کو اس کی ہمت افزائی کرو، تم غلط کام میں اس کا ساتھ دو، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے ساتھ دینے کا کہ اس کو غلط کام سے روک دو، اس کو ظلم سے روک دو، ظلم سے باز رہنے کے لیے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، تلقین کرو اس کو، یہ ہے اصل تمہارا مدد کرنا. اگر تم اس کے خلاف کچھ کر رہے ہو تو یہ مدد نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کا مزاج تو بنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو اور چاہے مظلوم ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد سمجھ میں آتی، اگر ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کرے؟ اب یہ صحابہ کا بنا ہوا مزاج تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے سوال کیا. اگر زمانے جاہلیت والا مزاج ہوتا تو کہتے ہیں ہاں ہاں، تو ہمارا وتیرہ ہے، ہم تو مدد کریں گے، ساتھ دیں گے، اگر قتل کر رہا ہے، کسی کو قتل کر کے آیا ہے تو ہم اس کو بچائیں گے. اور ہم اگر وہ قتل کرنا چاہتا ہے کسی کو تو ہم ایک تلوار تیز کر کے اس کو دیں گے کہ جاؤ تم قتل کرنا چاہتے ہو جا کے قتل کر. لیکن صحابہ کا مزاج بنا ہوا تھا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو. یہ ہے رشتہ داریوں کا خیال رکھنا. دیکھنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس وقت کس چیز کا تقاضا ہے. وہ بیچارہ بددینی کی طرف جا رہا ہے, نماز نہیں پڑھتا, غلط کام کرتا ہے, بری عادتوں میں پڑ گیا, ڈاکہ ڈال رہا ہے, چوری کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ صلہ رحمی یہ ہے کہ اس کو ان برائیوں سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. یہ ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری. ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ بھاڑ میں جائے وہ جو چل رہا ہے کر رہا ہے کرے, ہم سے کیا مطلب, تو یہ ہم کہہ کر اپنا دامن نہیں بچا سکتے. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, اگر ہمارا بھائی غلط کر رہا ہے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, اس صلہ رحمی کا تقاضا ہے کہ اس کو غلط کاموں سے روکا جائے. اور یہ صلہ رحمی ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے اس کی مدد کی جائے, اگر بیچارہ غریب ہے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے, اگر بیمار ہے اس کی عیادت کی جائے, کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی مدد کی جائے, یہ صلہ رحمی. آج تو الٹا ہوتا ہے, لوگ اپنے بھائی کا گلا کاٹتے ہیں. لوگوں کا عجب مزاج ہے یہ کہ سلوک کرنا بھی چاہتے ہیں تو غیروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اپنے بھائی اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہیں کہ بیچارہ فاقے سے ہے, اس کے پاس افطار کے پیسے نہیں, سحری کے پیسے نہیں, دنیا کی مدد کریں گے بھائی بھتیجے کی مدد نہیں کریں گے. تبھی کہ کوئی اندر درانیں پڑ گئیں بس کو لیے بیٹھے ہیں. یہ بڑے سخت گناہ کی بات ہے, یہ بڑے سخت گناہ کی بات ہے. اور یہ کہا گیا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کر رہا ہے تم بھی اچھا برتاؤ کرو, اور اگر تمہارے ساتھ کوئی قطع رحمی کر رہا ہے برا سلوک کر رہا ہے تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو. یہ تو معاملہ برابر سرابر کر دینے والا ہے. لیس الواصل بالمکافی, حدیث میں آتا ہے کہ برابر سرابر کر دینے والا, یہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جو رشتہ توڑ رہا ہے وہ اس کا رشتہ جوڑے, جو اس کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ اصل ہمیں حکم دیا گیا. تو یہ صلہ رحمی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی پوری تفصیلات بیان فرما دی کہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے عزیز ہے اس کا ساتھ دو, اس کی مدد کرو, اگر ظالم ہے تو ظلم سے روکو, اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو, اور جو اس کی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرو. یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے. اور حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ یہ صلہ رحمی, یہ رشتہ کل قیامت میں عرش الہی کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا. یہ رشتہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک جسم عطا کریں گے اور وہ عرش الہی کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا, اور اللہ سے کہے گا اے اللہ جس نے دنیا میں مجھے جوڑا تو اسے جوڑ دے, اور جس نے مجھے توڑا تو اسے توڑ دے. تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اور اچھے دینداروں میں اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری. حالانکہ اگر رشتہ دار کو آدمی صدقہ دے, رشتہ دار کو صدقہ دے تو حدیث میں آتا ہے کہ دو اجر ملتے ہیں, ایک صدقے کا اجر ملتا ہے اور ایک صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے. اور یہ جو زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے ہیں یہ بھی رشتہ داروں کو دیے جا سکتے ہیں, بلکہ بہتر ہے کہ انہیں کو دیے جائیں پہلے مرحلے پر. البتہ اولاد کو نہیں دے سکتا, ماں باپ کو نہیں دے سکتا, اور ماں باپ کے اوپر دادا دادی نانا نانی جتنے بھی ہیں ان کو نہیں دے سکتا, اور اسی طرح نیچے پوتا پوتی نواسا نواسی بیٹیاں ان کو نہیں دے سکتا, باقی بھائی ہے بھتیجا ہے ان سب کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. اگر وہ غریب ہیں تو آدمی ان کو پیسے دے, یہ زیادہ بہتر ہے. اس سے کہ دوہرا اجر ملتا ہے, ایک صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے, ایک صدقے کا اجر ملتا ہے. عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خریدنے والا اور بیچنے والے, البیعان, بیعان سے مراد البائع والمشتری, بیچنے والا اور خریدنے والا, ان دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ معاملہ مکمل نہ ہو جائے یا جب تک کہ مجلس ختم نہ ہو جائے. اب یہاں ایک فقہی اختلافی مسئلہ ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں. یہاں اصل میں جو اخلاقی ایک حکم ہے شریعت کا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی معاملہ کر رہا ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے, تو جب تک کہ معاملہ مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک دونوں کو اختیار. ایک زمانہ تھا جاہلیت میں جو ہوتا تھا کہ بھائی کسی نے کوئی چیز لی اور کسی کو پھینک کے دے دی کہ لو ہم نے بیچ دی تمہیں, وہ سمجھتے تھے کہ ہو گئی بے ہو گئی, معاملہ مکمل ہو گیا, اب کوئی اختیار نہیں کسی کو, تو ظاہر ہے اس پہ ظلم بھی ہوتا تھا. کوئی زبردستی کسی کے سر کوئی چیز تھوپ دے تو لینا نہیں چاہتا. تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا, اسلام نے اختیار دیا کہ جب معاملہ ہو رہا ہے, ایک دوسرے سے بات چل رہی ہے کہ بھئی کتاب ہم بھیجنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم خریدنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں بھائی کتاب دیکھ رہے ہیں اور معاملہ بھی چل ہی رہا ہے, تو اختیار ہے بھی, وہ چاہے لے اور ہم چاہے دیں, یا پھر ہم بیچ میں کہیں گے بھئی ہاں ارادہ تو تھا بیچنے کا لیکن اب بیچنے کا ارادہ نہیں ہے, تو ہمیں اختیار ہے, اسی لیے کہ معاہدہ ہمارا مکمل نہیں ہوا, اور بیچنے والا جو ہے وہ بھی چونکہ معاہدہ مکمل نہیں ہوا ابھی تو بات چل رہی ہے, وہ کہتا نہیں بھائی مشکل ہے لینا, پہلے تو کہہ رہا تھا ہاں دیکھتے ہیں لے سکتے ہیں, پھر کہتا نہیں نہیں ہم نہیں لے پائیں گے اور پیسے ہمارے پاس نہیں. تو جب تک کہ معاملہ مکمل نہیں ہو رہا ہے اس وقت تک دونوں کو اختیار حاصل ہے, اس میں جبر جائز نہیں ہے, اس سے کہ جبر ظلم ہے, زبردستی. کوئی طاقتور ہے بیچنے والا, کوئی خریدنے والا بیچارہ کمزور ہے, اب اس کے سر تھوپ رہا ہے کہ نہیں تمہیں لینا پڑے گا, اب بیچارہ ہو سکتا ہے دباؤ ہو کسی چیز کا اور اس دباؤ میں مجبور ہو کر ہاں کر لے, تو یہ ناجائز ہے, درست نہیں ہے, اس میں جبر نہیں ہو سکتا. بیچنے والا اختیار رکھتا ہے, خریدنے والا بھی اختیار رکھتا ہے, وہ چاہے لے اور چاہے نہ. بعض مرتبہ خریدنے والا طاقتور ہوتا ہے اور زبردستی لینا چاہتا ہے, کوئی زمین لینا چاہتا ہے, کمزور کوئی بیچارہ ہے, اس سے جا کر کہتا ہے میاں تمہاری زمین ہے بیچ دو, اب بیچارہ ہکا بکا کیا کرے, ارے بیچو اتنے میں دے دو, وہ ریٹ ہے ہم جانتے ہیں اتنے ریٹ ہے وہاں دے دو بھائی اس میں. اب وہ بیچارہ کوئی بڑا زمیندار ہے یا کوئی طاقتور آدمی ہے اور وہ دبتا ہے اس سے, اب وہ پریشان. تو یہ جائز نہیں ہے جبر کرنا, اس کو بھی اختیار ہونا چاہیے جو خریدنے والا ہے, اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے, یوں کہنا چاہیے بھائی اتنے ریٹ ہیں اگر آپ تم چاہو تو تم بیچ دو, وہ کہتا ہے نہیں بھائی مشکل ہے سو بیچنا, کوئی بات نہیں نہ بیچو. اگر وہ کہتا نہیں نہیں مشکل ہے, کیسے مشکل ہے, ارے تمہیں دینا پڑے گا, یہ جبر جو ہے اسلام میں جائز نہیں. تو اصل حقیقت اس حدیث کی یہ ہے کہ جبر کو منع کیا گیا, اختیار دیا گیا جب تک کہ بیع مکمل نہ ہو جائے. ہاں جب بیع مکمل ہو گئی, معاملہ مکمل ہو گیا, اب اس کے بعد اختیار ختم, اس لیے کہ پھر اگر بعد میں بھی اختیار دیا جائے گا تو جھنجٹ کڑا ہو جائے گا, تو چیز بیچ دی گئی, خریدنے والے نے خرید لی, معاملہ ختم ہو گیا, اپنا اپنا کام شروع کر دیا انہوں نے, اب بعد میں جا کر کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم نے غلط بیچ دی, ہم واپس لینا چاہتے ہیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے, اس لیے اسے خرید لی اور دوسرے کے ہاتھ بیچ دی, اب آگے معاملہ بڑھ گیا. تو اب اگر اس طرح کی اجازتیں دی جائیں گی تو سارا کاروبار فیل ہو جائے گا, تو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب تک کہ معاملہ مکمل نہیں ہوا اس وقت تک کی اجازت ہے, اس میں جبر نہیں ہے, بیچنے والے کو بھی اجازت ہے اور خریدنے والے کو بھی اجازت ہے. اور پھر آگے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, اب وہ دونوں اگر سچ بولتے ہیں اور بات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بیع میں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا, اور اگر وہ چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس کاروبار کی برکت کو مٹا دے گا, اللہ ان کے کاروبار کی برکت کو مٹا دے گا. آدمی کیا کرتا ہے, نقص کو چھپاتا ہے, نقص کو عیب کو چھپاتا ہے, کپڑے والا کپڑا بیچ رہا ہے, کپڑا کٹ گیا, تھان کا تھان بیچ دیا, اندر کٹا ہوا ہے اور چھپا لے گیا, اور بڑا خوش ہے کہ ہمارا کام بن گیا, کام بن گیا کام بگڑ گیا, آج ایک تھان بیچا کتنا فائدہ کمایا. جب بے کی کاروبار کی برکت اللہ کے یہاں سے اٹھا لی جائے گی تو کیا کمائے گا, اور جو کمائے گا اس کمائی میں کیا برکت ہوگی, اس بات کو انسان نہیں جانتا, ایمان والا نہیں جانتا. تو یہ حکم دیا گیا کہ آدمی کاروبار کرے, دکان سجا کر بیٹھے, سچ سچ بات کرے, جو بھی چیز بیچ رہا ہے اگر اس میں کوئی برائی ہے کوئی عیب ہے اس کو بیان کر دے کہ بھائی اس میں یہ خرابی ہے اور یہ اس کے اعتبار سے یہ چیز اتنے کی ہے, تمہیں لینا ہو لے لو. ایسے ہمارے تاریخ میں واقعات ہیں, ایک مرتبہ کسی بڑے امام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کوئی چادر بیچی اور جو چادر جتنے دینار میں بیچی ان کو بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ اتنے کی چادر نہیں ہے, مثلا 400 دینار کی بیچی, ان کو اندازہ ہوا کہ وہ اتنی قیمتی چادر نہیں تھی, ہم نے غلط بیچ دی, وہ تو 300 دینار کی تھی. بے مکمل ہونے کے بعد, معاملہ پورا ہو جانے کے بعد وہ ان کے گھر جا کر کہتے ہیں کہ بھائی تم نے 400 زیادہ دے دیے, کہ چادر تو 300 کی تھی, لو 100 دینار واپس لے. اب وہ ہکا بکا کھڑا ہے, بھائی ہو گئی تھی بھائی 400 میں دے آیا اور ٹھیک چادر ہے 400 کی, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں مجھے اطمینان نہیں. یہ امانتداری تھی ہمارے بزرگوں میں. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ غلطی سے کوئی چیز بھیج دی, اس میں کوئی برائی تھی, پیسے پورے مل گئے, لینے والا مطمئن, لے گئے اپنے گھر چلا گیا, ان کو سکون نہیں ہوا. وہ جا کر جب تک کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے اور یہ غلطی سے یہ چیز میں نے دے دی ہے, اس وقت تک ان کو سکون نہیں. تو یہ اصل حکم تھا کہ آدمی کاروبار کر رہا ہے تو اس میں دھوکہ نہ دے, جو بات ہے سیدھی سیدھی بیان کر دے, چاہے کسی قسم کا کاروبار. لوگ زمین کا کاروبار کرتے ہیں کتنا دھوکہ دیتے ہیں, زمین جھگڑے والی ہے اور جا کر کہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے, آپ لے لیجئے کوئی مسئلہ ہی نہیں. بعد میں اب لے لی اس نے, اب بعد میں مصیبتیں پڑ گیا. یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے اگر اس طرح لوگوں کو کوئی پھنساتا ہے. جو بات ہے اس کو بیان کرو, یہ کہے کہ کس طرح کی زمین ہے, نزول کی زمین ہے, اس میں حصے دار ہیں, کاغذات کیسے ہیں, جعلی تو نہیں ہے. جو بات ہے سچی سچی بیان کرو, اگر نہیں کرو گے تو یہ اللہ کے یہاں پکڑ کی بات ہے, گناہ کی بات ہے, اور کاروبار کی برکت مٹ جائے گی اس کے نتیجے میں. اور تم سمجھتے ہو تمہیں لاکھوں کما لیے, لاکھوں تمہارے کام نہیں آئیں گے دنیا میں, چاہے کچھ دن اس سے فائدہ آدمی اٹھا لے. تو یہ حکم ہے کہ آدمی جو کاروبار کر رہا ہے, جو بھی کسی قسم کا بھی, چھوٹا ہو, پان بیچ رہا ہو تو, اور سبزی بیچ رہا ہو تو, زمین بیچ رہا ہو تو, یا سونا بیچ رہا ہو تو, جو بھی کاروبار ہے معاملہ صاف صاف ہونا چاہیے. اگر اس میں صفائی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے برکت بھی مٹ جائے گی اور اللہ کے یہاں جو اس کی پکڑ ہے وہ اپنی جگہ. اچھا, عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. فرمایا کہ انتہائی بڑا جھوٹ اور افترا پردازی یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو آنکھوں نے دیکھا نہیں, آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو آنکھوں نے دیکھا نہیں, یعنی ایسے جھوٹے جھوٹے خواب بیان کرے جو خواب اس نے دیکھے ہی نہیں, اپنی بزرگی جتانے کے لیے, اپنی بڑائی بتانے کے لیے, یا اور کسی دنیا کے مقصد کے لیے آدمی جھوٹے خواب بیان کرے, کہ انتہائی بدترین گناہ. اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ آدمی خواب بیان کرے تو تبھی بیان کرے جب اس کو صحیح صحیح یاد ہو, اگر اس کو یاد نہیں ہے جتنا یاد ہے اتنا بیان کر دے, لیکن اس میں نمک مرچ لگانے کا جو مرض ہے لوگوں میں کہ انتہائی گناہ کی بات, جو آنکھوں نے دیکھا نہیں ان آنکھوں کو وہ دکھانا یہ جائز نہیں, بدترین گناہ ہے, افترا پردازی کی بات ہے. جتنا اس نے دیکھا ہے اتنا خواب بیان کر دے, ایک تو یہ مطلب حدیث کا ہے. لیکن اس میں عموم ہے, یہ صرف خواب ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ اس سے متعلق بھی ہے کہ آدمی نے جو نہیں دیکھا اس کو لوگوں کے سامنے جھوٹ نہ بیان کریں. لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے میں نے دیکھا ایسا ہوا تھا, میری آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا, حالانکہ کچھ نہیں ہوا, جھوٹ بول رہا ہے. تو اس طرح کی کوئی بات اگر کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور ایسا ہو رہا تھا میرے سامنے اور کچھ نہیں ہو رہا تھا, جھوٹ کہہ رہا ہے, وہ آنکھوں کو وہ دکھا رہا ہے جو آنکھوں نے نہیں دیکھا وہ بتا رہا ہے, تو یہ بدترین گناہ ہے اور انتہائی درجے کی افترا پردازی. یہ حکم ہے کہ جتنا آدمی نے دیکھا اگر اس کو بتانا ہے, گواہی دینے میں یہی ہوتا ہے, یہ خاص طور سے گواہیوں میں ہوتا ہے. گواہی دینے کے لیے گیا, اب وہاں پوچھا جا رہا ہے, جج پوچھ رہا ہے, ہاں بتاؤ بھائی تم نے دیکھا یہ قتل تمہارے سامنے ہوا؟ ہاں صاحب میں نے دیکھا, میرے سامنے اس نے بندوق ماری اور ایسا کیا, اور کچھ نہیں, صرف جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹی گواہی دے رہا ہے. تو یہ جھوٹی گواہی تو انتہائی بدترین گناہوں میں سے, جو سات بڑے گناہ ہیں جن کو موبقات کہا گیا, جو برباد کر دینے والے, ہلاک کر دینے والے, جہنم میں پہنچانے والے گناہ, ان میں جھوٹی گواہی دینا. اور اسی یہ جو حدیث میں یہ کہا گیا کہ آخری درجے کی افترا پردازی ہے, وہی اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ ہوئے آنکھوں کو وہ دکھا رہا ہے جو اسے نہیں دیکھا, اور گواہی میں نہ صحیح, ایسے ہی باتوں میں لوگ کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ایسا ہو رہا تھا, یوں ہو رہا تھا, اور کچھ نہیں دیکھا, جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنا اور جھوٹ بولنا اور یہ کہنا کہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے, یہ بہت بڑے گناہ کی بات. اور اسی طرح جھوٹے خواب بیان کرنا یہ بڑے گناہ کی بات. آدمی جتنا خواب دیکھا ہے, خواب بیان کرنا بھی ہے, اتنا ہی بیان کرے جتنا دیکھا ہے. ہوتا ہے اسی لیے اس میں جو عام طور سے لوگوں کے اندر مرض ہے, وہ اسی لیے بات وہ کہتے ہیں کہ اپنی بڑائی کا مظاہرہ, اپنی بڑائی کے مظاہرے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی جھوٹے خواب بیان کرتا ہے. ताकि लोग मुतअक्किद हो जाएं. तो मुतअक्किद तो क्या होंगे, होना हो जो लोगों का भी हाल ये है कि लोग कुछ नहीं जानते, कोई बड़ा ख्वाब बयान करते, झूठ बयान करे, सच बयान करे, उसके मुरीद हो जाएंगे. ये बेवकूफी की बात है इंतहाई. आदमी देखे कि वो सुन्नत पर चलता है, जो बात कही गई ना, कूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, ये सबसे बड़ी बात है. आदमी तहकीक तो करे, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठा ख्वाब बयान कर रहा है, झूठी करामत बयान कर रहा है, क्या कह रहा है. जो लोग करामतें बयान करते हैं, ख्वाब बयान करते हैं, अक्सर झूठे होते हैं. कोई अल्लाह वाला अगर है वो कभी भी अपनी बुजुर्गी की बात बयान नहीं करेगा, कभी ख्वाब नहीं ऐसा बयान करेगा लोगों के सामने बरकर आम, और अपनी करामत बयान करेगा. अल्लाह वाले तो छुपाने वाले होते हैं. तो अव्वलन तो होता यह है कि जो लोग भी ऐसा करते हैं वो आम तौर पर अपनी बड़ाई जताने के लिए करते हैं, और आम तौर से झूठे होते हैं. और ये इंतहाई गुनाह की बात है कि आदमी जो चीज़ें उसने देखी नहीं, जो हकीकत से खाली, उन बातों का तस्करा करे, और गोया के अपनी आंखों को वो दिखाए जो उसकी आंखों ने देखा रहे. तो ये बड़े गुनाहों में से है और बड़े झूठ में से है. इससे बचने की जरूरत है. अल्लाह तआला. وآخر دعوانا الحمد لله.